मेरे मन विच मुर्शद लाई
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अल मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अदीब। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हजरत अमीर मोहम्मद अनम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के शेख हैं, मुतरजम कुरान हैं, मुफक्कर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत सारे हवाले हैं आपके तारुफ के। हजरत साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हजरत जी, सवालात हमारे पास बहुत हैं आज भी। पहला सवाल शामिल करते हैं प्रोग्राम में मिसेस डॉक्टर रॉस सलीम बहावल नगर से। ये कहती हैं जी, औरत कैसे मराकबा करें और अपने दिल की तरफ कैसे खत्म करें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबीही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औरत और मर्द का फर्क जो है तामीर आखरत में, उसमें कोई फर्क नहीं है।
सही,
दोनों एक जैसे मुकल्लफ हैं, दोनों ने एक जगह हिसाब देना है, दोनों अल्लाह करे जन्नत में जाए वरना जहन्नम में जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं।
सही,
अब जो फर्क है वो जिस्म की बनावट या आज़ा या उनकी तकलीफात से है। तो जिस तरह मर्द पे नमाज फर्ज है, औरत पे फर्ज है, वो पढ़ती है। मर्द तलावत करता है, औरत तलावत करती है। मर्द तस्बीह पढ़ता है, औरत तस्बीह पढ़ती है, क्या फर्क है। उसी तरह अगर मर्द मराकबा कर सकता है, औरत भी मराकबा कर सकती है। बहसियत इंसान तो दोनों एक से।
सही, बिल्कुल सही।
तो उसमें कोई फर्क नहीं, जिस तरह मर्द करते हैं उसी तरह खवातीन भी करती हैं।
वो कर सकती हैं सेम उसी तरह से जिस तरह से मर्द कर रहे हैं। मोहम्मद नदीम गुजरांवाला से ये कहते हैं जी, इस्लाम में बैत का तसव्वुर क्या है और क्या हर मुसलमान के लिए किसी न किसी की बैत करना जरूरी है।
ऐसे ये कोई फराइज में से नहीं है कि हर मुसलमान पर फर्ज है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हर बंदे के लिए दीन को समझना और उस पर अमल करना जरूरी है।
सही,
फराइज का जानना फर्ज है, सुन्नतों का जानना सुन्नत है, वाजिबात का जानना वाजिब है।
बिल्कुल सही।
तो आम आदमी को भी फराइज का जानना उस पर फर्ज है। उन सुन्नतों में बैत भी एक सुन्नत है जो इसलिए की जाती है। बैत इसलिए नहीं की जाती कि बैत होगी हम फारिग हो गए पीर साहब जाने वो या नहीं, या बैत कर ली मेरे दुनियावी मसाइल पीर साहब हल कर, पीर साहब के अपने दुनियावी मसाइल शायद तुमसे ज्यादा हैं, तुम्हारे क्या हल करेंगे।
अच्छा, ये भी हजरत एक कॉन्सेप्ट है कि जब पीर साहब की बैत कर ली जाती है तो ये समझ लिया जाता है कि अब मैंने सिर्फ दुनिया के काम करने और मेरे जो दीन के काम है वो सारे पीर साहब के सपोर्ट।
ये गलत है, कुल्ली तौर पर गलत। बैत की इसलिए जाती है कि बैत की मुख्तलिफ किस्में हैं। एक तो बैत यह है जो आप वोट देते हैं, बैत इमारत।
सही,
कि इसको मुल्क का अमीर या सरबराह होना चाहिए, ये भी बैत है।
ये भी बैत है, सही।
अच्छा, ये बैत की एक जदीद सूरत है। पहले जमाने में उस तरह बैत करते थे, अब हम चिट दे देते हैं, उसके हक में राय दे देते हैं। बैत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान पर मौत पर बैत ली, वो मुजाहिदीन के लिए मैदान कारजात तपता है, तो शायद वो एक ऐसा मौका कि आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़ेंगे।
बिल्कुल सही,
वो बैत मौत है। एक है बैत इस्लाह।
सही,
कि हम किसी ऐसे शख्स से बैत कर लें जो रोजमर्रा के उमूर से वाकिफ हो, किस तरह करना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, जायज है। वो जो आदमी इतना इलम भी रखता हो कि वो आपकी रहनुमाई कर सकता हो, बैत इस्लाह उससे जायज है।
صحیح. اور یہ بیٹھنا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تعلق قائم کرنا ہے,
تعلق قائم کرنا ہے اس غرض سے کہ اس سے دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں.
بالکل صحیح صحیح.
پھر سب سے مشکل بیت ہے بیت تصوف.
اچھا
وہ کسی کامل صوفی سے کی جا سکتی ہے, بلکہ صوفیاء تو لکھتے ہیں کہ جو بندہ اس قابل ہو کہ بیت کرنے والے کو فنافر رسول کرا سکتا ہو اس سے بیت تصوف کی جائے, ورنہ جائز نہیں.
صحیح.
تو بیت ساری بیتوں کا مقصد یہ ہے کہ جس سے بیت کر رہے ہیں وہ ہم سے بہتر, اس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے, عمل بھی ہے, تو اس سے سیکھ کر ہم بھی کریں گے.
صحیح. ڈاکٹر بلال ہیں اسلام آباد سے, انہوں نے ایک اپیل کی ہے. یہ کہتے ہیں حضرت صاحب سے اپیل ہے کہ وطن عزیز میں جاری بد امنی کے خاتمے, ملکی ترقی کے لیے اور ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے دعا فرمائیں.
ہم تو بھائی ہر وقت دعا کرتے ہیں, ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں اور ہمیں بھی اسی طرح ملک عزیز ہے جیسا ہر شہری کو عزیز ہے, اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے.
آمین.
اور یہ جو ایک شوق لوگوں میں پیدا ہو گیا حکمرانی کا, اس سے تھوڑا سا بندے کو اللہ کو صبر دے, اور جو جائز طریقہ ہے حصول حکمرانی کا وہ اپنائے اور بنے حکمران,
وہ اپنانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے. آمین جی. سہیل ظفر ہے نواب شاہ سے, یہ کہتے ہیں جی آج کے مسلمان اور کل کے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ان کی مراد سے یہ ہے کہ جو پہلے مسلمان گزر چکے ہیں ان میں اور آج جو مسلمان ہیں جدید دور.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گزارش پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ, امت کے پہلے لوگ اچھے ہیں یا بعد میں آنے والے اچھے ہوں گے؟
صحیح.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی ہے, جب تیز ہو کر برستی ہے جل تھل کر دیتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ پہلے بہتر تھی یا بعد میں بہتر.
سبحان اللہ سبحان.
قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ فرماتا ہے کہ میرے مقرب بندوں میں سلۃم من الاولین و قلیل من الاخرین, پہلے لوگوں میں سے گروہ در گروہ لوگ میرے مقربین میں ہوں گے, آخری لوگوں میں تھوڑے ہوں گے.
اچھا یعنی کہ یہ فرق تو ہے نا, پھر
فرق تو ہے لیکن ہوں گے ضرور, یہ نہیں کہ نہیں ہوں گے.
بالکل صحیح.
سلۃم من الاولین, بہت سے لوگ ہوں گے پہلے لوگوں میں سے, وہ قلیل من الاخرین اعلیٰ ترین درجے میں, یہ اعلیٰ ترین درجے کی بات.
ٹھیک ہے.
جو درجہ معتدل ہے اس سے نیچے تم فرماتے سلۃم من الاولین و سلۃم من الاخرین.
بالکل صحیح.
پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے, پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے.
صحیح صحیح.
تو آج اور کل کی بات نہیں, بات یقین اور عمل کی ہے.
صحیح.
کوئی پہلے تھا تو اس کا بھی یقین اور اس کا کردار ناپا جائے گا. یقین ایمان کو, ایمان یقین کا نام ہے, یہ سوال کا نام.
بالکل صحیح.
اب کوئی بعد میں ہے تو اس کا بھی ایمان اور عمل ناپا جائے گا.
ایک اور سوال ہے جی, انم احسان لاہور سے, یہ کہتی ہیں حضرت جی بری عادات سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس پر عمل کر کے بری عادات سے نجات حاصل کر پاؤں.
یہ طریقہ قرآن کریم نے بار بار دہرایا ہے, اور شروع آیت سورہ بقرہ کی شروع آیات میں, بنیادی آیات میں الف لام میم کے بعد فرمایا پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں, پہلے نبیوں کو بھی نبی مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اسے مانتے ہیں, پھر ساتھ پھر تاکہ, حالانکہ قیامت کا تصور بھی تو قرآن میں موجود ہے جو نازل ہوا, لیکن الگ سے کہا وہ بالآخرت ہم یوقنون, مزید تاکید کی کہ انہیں آخرت کا پکا یقین ہوتا ہے. کردار کی تبدیلی کے لیے آخرت پر یقین شرط ہے.
بالکل صحیح بالکل صحیح.
یعنی اگر آپ کو دنیاوی نتائج یا دنیاوی لذات مطلوب ہوں گی تو آپ عادتیں نہیں بدلیں گے, جس عادت میں آپ کو لذت ملتی ہے جسے آپ انجوائے کرتے ہیں وہ کریں گے. اگر یقین آخرت کا حاصل ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ اس عادت کا اثر میری قبر میں, میری روح پر, میری آخرت پہ کیا ہوگا, تو یقیناً آپ اللہ کے عذابوں سے بچنا چاہیں گے اور ان عادات کو چھوڑ دیں گے اور وہ عادات اپنائیں گے جو آخرت میں بھی آپ کے لیے مفید ہوں.
مفید ہوں, بالکل صحیح بات.
دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کام جو عادت آخرت میں مفید ہے اس میں دنیا میں بھی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہوتا.
صحیح, بالکل ایسے.
دنیا میں بھی اس سے کوئی دکھ نہیں پہنچتا. یہ بڑی عجیب بات ہے, جو باتیں ہم دنیا کی لذت کے لیے کرتے ہیں آخرت تو گئی ہی گئی, دنیا میں بھی وہ مصیبتیں کھڑی کر دیتی.
بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بڑا ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں تو آپ کی یہ بات جو ہے یہ اکثر جگہوں پہ کوٹ بھی کرتا ہوں کہ نیک کام کرنا نیکی کی طرف آنا اور اچھے کام کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے برے کام کیے جائیں.
مشکل ہے, آخرت پر یقین پیدا کریں,
صحیح
عادات بدلنا شروع ہو جائیں.
مزمل ہے عزیزی راول پنڈی سے, یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے نفس کی کتاب پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تاکہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے.
اللہ کی کتاب کو اگر پڑھا جائے تو ساری کتابیں اس کے اندر آ جائیں.
سبحان اللہ,
وہ نفس کے حقائق بھی بیان کر دیتی ہے, روح کے حقائق بھی بیان کر دیتی ہے, بدن کے حقائق بھی بیان کر دیتی ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اول تو قرآن بہت کم پڑھتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ میں تلاوت کے لیے تلاوت کرتے ہیں.
بے شک
ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب یہ عربی میں ہے, مجھے اپنی زبان میں سمجھنی چاہیے, یہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے, کچھ مطالبہ کر رہی ہے, کچھ مجھے چیزیں سمجھا رہی ہے, کچھ تعلیم کر رہی ہے, کچھ باتوں کے بارے آگاہ کر رہی ہے, نفس کے بارے بھی بتا رہی ہے, روح کے بارے بھی بتا رہی ہے, جسم کی ضروریات کے بارے بھی بتا رہی ہے. یہ بتا رہی ہے کھانا کیسے ہے, کمانا کیسے ہے, دوستی کیسے کرنی ہے, یعنی زندگی کا پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے. تو مجھے اسے کم از کم اپنی زبان میں سمجھنا تو چاہیے, پھر اسے ماننا اور عمل کرنا یہ دو سٹیپ بعد میں آتے ہیں. پہلے بندہ جانتا تو اس نے مجھے کہا کیا ہے,
کہا کیا ہے, بالکل صحیح بات.
تو ہم اس طرف جاتے نہیں. ہم اگر قرآن کو اس نظر سے پڑھیں تو یہ سارے فلسفے اس میں بیان ہو جاتے ہیں. ہم بھی تو آخر جو بیان کرتے ہیں قرآن سے لے کر کرتے ہیں.
بے شک, بے شک. اور وہ اتنا بہت زیادہ, مطلب اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھنا ہے. یہ جو
اللہ کریم آسانی پیدا فرما دیتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے سہل کر دیا ہے. کوئی جو سمجھنا چاہتا ہے,
بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسی بات تو پھر وہی آتی ہے کہ وہ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی آیات ہیں ان کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں پہلے لوگوں کے ساتھ اور یا اکرام کے ساتھ, اور جو کافروں کی
قرآن ہر بندے. قرآن عجیب کتاب ہے. اب کافر اللہ کے نزدیک مغضوب علیہ ہے, اللہ اس سے ناراض ہے, خفا ہے, بات اس سے بھی کرتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یا کافرون, اے کافروں یہ بات سن لو, یہ سمجھ لو, یہاں تمہیں نقصان ہوگا, یہ تمہاری برائی ہے, اس میں تم تباہ ہو جاؤ گے. قرآن کافر کو بھی مخاطب کر کے بتاتا ہے کہ کیوں کفر میں جا رہے ہیں. پھر اسے دلائل بتاتا ہے عظمت الہی کی کہ یقین کرو خالق ہے, یہ تم اکیلے نہیں, اتنی بڑی کائنات ہے, اس کا مالک ہے, وہ رب ہے, ہر چیز کو پارت ہو تو کرو. اگر کافر سے اتنی توجہ سے بات کرتا ہے تو مومن سے کتنے پیار سے کرتا ہو.
اچھا جی, ایک اور سوال اس میں شامل کرتے ہیں جلدی سے. محمد رئیس ہیں راولپنڈی سے, یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں؟
منع نہیں ہے.
منع نہیں ہے,
نہیں ہے, منع نہیں ہے, جا سکتی ہیں. ابتدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا, پھر آپ نے اجازت دے دی. لیکن قبرستان جانے کے آداب ہیں.
صحیح,
باوضو جائیں, وہاں جا کر کچھ پڑھیں, دعا کریں اللہ سے ان کی نجات کے لیے, اپنی نجات کے لیے, جو قبرستان میں لوگ ہیں ان کی بھلائی بہتری کے لیے اللہ ان پر رحم فرمائے. اپنے بھی یاد کریں کہ مجھے بھی قبر میں آنا ہے. تو اس انداز سے جانا تو جائز.
صحیح,
اور یہ جانا کہ فلاں قبر پر جائیں گے تو فلاں مشکل حل ہو جائے گی, تو یہ
وہ تو خیر مرد بھی اگر جائے تو
اور طریقہ بن جاتا ہے. اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص اپنی زندگی گزار کر اپنے مسائل سے نبٹ کر, اپنی مشکلات سے نبٹ کر آخرت میں چلا گیا, تو آخرت میں دو حالوں میں سے ایک حال میں ہے, یا جنتی ہے یا دوستی.
بالکل ایسے ہی,
اب ظاہر ہے اگر وہ بیچارہ دوست ہی ہے تو اسے کون مہلت دے گا کہ وہ جائے اور پھر دنیا کے کام کر کے آئے؟
بے شک.
اور اگر وہ جنت ہی ہے تو وہ جنت چھوڑ کر یہاں آئے؟
یہاں آئے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے.
تو ہم جو دنیا کے مسئلے لے کر جاتے ہیں یہ اللہ کے سامنے پیش کرو.
لیکن جو آپ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اکرام ہیں یا جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے اگر مزارات میں ہم جاتے ہیں تو وہ برکات اس میں شامل ہو جاتے ہیں.
تو دیکھیں نا, آپ ایک دعا سڑک پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں, دعا تو اللہ سے ہے.
بالکل صحیح.
لیکن کیفیت اور ہے. ایک مسجد کے اندر جا کر کرتے ہیں, جگہ کی وجہ سے کیفیت بدل جاتی ہے.
بالکل صحیح.
ایک کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ کر کرتے ہیں, کیفیت اور ہے. ایک بدکاروں میں بیٹھ کر ہوٹل میں بیٹھے دعا کریں, دعا کرنا تو منع نہیں ہے.
بالکل صحیح.
لیکن جگہ کی مناسبت سے کیفیت اور ہے.
اور
اسی طرح کسی نیک کے مزار پہ کرتے ہیں, دعا اللہ سے کریں.
ہاں, سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے,
یہ ہے
ناظرین محترم, ایک مختصر سا کمرشل بریک. آپ کے سوالات ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد شامل کریں گے. مختصر کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین, آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت ابھی محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی, خوشنود علی بوروالا سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب, روحانی سلاسل کے شجرہ کے آخر میں ایک جملہ ہوتا ہے, ختم خواجگان خاتمہ بند بخیر گردان. اس جملے کا مطلب بیان فرما دیجیے.
لوگ بزرگوں کے بتائے طریقے سے جب ذکر کرتے ہیں یا اسرار کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, تو یہ ہر سلسلے میں ہے. یہ سلاسل جو ہیں, یہ جس طرح حدیث شریف کی روایت کے سارے راوی گنے جاتے ہیں,
صحیح,
کس نے یہ بات کہاں سے سنی, اس نے کس سے, اس نے کس سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے.
بالکل صحیح.
سلاسل کے بھی مشائخ گنے جاتے ہیں کہ کس نے یہ برکات کس سے لی, کس نے کس سے لی, کس نے, تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے. تو یہ ایک مشائخ کا طریقہ ہے کہ اشغال سے فارغ ہو کر جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ پورا سلسلہ گنتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں بحرمت ختم خواجگان, ان سب بزرگوں کی وساطت اور وسیلے سے, خاتمہ من مسکین و متعلقان و میں اور جو میرے سانس لگے ہوئے ہمارا خاتمہ بھی بالخیر کر.
صحیح.
تو یہ ایک طرح سے بزرگوں کی اسماء مبارک سے تبصر ہے جو شرن جائز ہے.
تو شرن جائز,
جائز.
صحیح. صحیح.
تو اس میں کوئی حرج کی بات یا اعتراض کی کوئی بات نہیں. دعا اللہ سے ہوتی ہے, تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ قید سالی ہو گئی تو آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ, حضرت فاروق اعظم لائے جو حضور کے چچا تھے, اور انہوں نے حضور کی وساطت سے دعا کی. تو بزرگوں کی وساطت سے یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں تیرا بزرگ بنایا, اس کے بدلے مجھے اس کی وساطت سے میں اس کی نسبت ہے میرے مجھ پر رحم فرما, کسی نیک عمل کے بدلے آپ نے کہتے ہیں یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی تھی اس کے بدلے میری یہ مصیبت دور کر دے, تو
یہ جائز.
اسے توسل کہتے ہیں, وسیلہ اختیار کرنا,
یہ واسطہ بھی
واسطہ.
یہ ٹھیک ہے. ناظرین, آپ بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے, آپ اسے نوٹ فرما لیجئے. آپ اس نمبر پہ ہمیں SMS کیجئے گا, آپ کا سوال بھی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. نمبر نوٹ کر لیجئے, 0333-4955-021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com. ہمیں آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا. حضرت جی, اگلا سوال شامل کرتے ہیں. پروفیسر ماجد حسین اوان ہے گجرانوالا سے, یہ جو بات شاید ہم وقفے سے پہلے کر رہے تھے اسی حوالے سے ان کا سوال آ گیا. ایمان کے تین درجے ہیں, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین تو ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کلی طور پر یقین, یہ وضاحت فرما دیجئے کہ عین الیقین اور حق الیقین میں کیا فرق ہے؟
علم الیقین تو ہو گیا, علم الیقین ایک درجہ ہوتا ہے, جیسے آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ دھواں ہے.
صحیح.
اب آپ یقین کر لیتے ہیں کہ اگر دھواں ہے تو وہاں آگ ہوگی.
بالکل صحیح.
یہ ہے علم الیقین, یعنی کسی دلیل سے کسی چیز کا پتہ لگا رہے ہیں. جیسے پروفیسر نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ہمیں خبر ہو.
یہ صحیح, بالکل صحیح.
اب یہ جاننے کے لیے, یقین کو پختہ کرنے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور آپ کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں.
صحیح, بالکل صحیح.
یہ ہوگا عین الیقین,
عین الیقین,
یعنی بات سنی سنائی نہیں رہی,
اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. بالکل.
خدا نہ خواستہ آپ جھلس جاتے ہیں یا آپ کا ہاتھ آگ میں آ جاتا ہے یا آپ کا پاؤں جل جاتا ہے, تو جو تجربہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عقل یقین.
بالکل صحیح, صحیح.
آپ اسے یقین کا حق ادا ہو گیا, پورا پورا یقین.
بالکل. یہ آگ ہے, یہ جلاتی ہے.
اسلام نام صرف علم الیقین کا نہیں ہے.
بالکل صحیح.
اسلام نام ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا کہ حضور نے فرمایا ہے اس پر تجربہ کر کے دیکھیں, آزما کے دیکھیں.
صحیح.
تو آپ کو عین الیقین تک لے جائے گا.
بالکل صحیح.
جو حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, جب وہ آپ کم کام کر کے دیکھیں گے وہ نتیجہ پائیں گے, تو یہ عین الیقین ہو گیا آپ نے تجربہ کر. اگر کسی کو اس سے زیادہ بھی واردات نصیب ہوں گے,
صحیح,
ان کے فیات کو پا لے گا, تو اسے عقل یقین ہو جائے گا. جیسے موت کو بھی عقل یقین کہہ دیا گیا ہے, حتی یاتی عقل یقین تا کہ تمہیں یقین, جب موت تک برزخ آخرت فرشتے سامنے آنے تک یہ کام کرتے رہو.
بے شک.
تو ایمان کے لیے چاہیے کہ بندہ حق کو یقین تک
پہنچے. اور پھر یہ جتنے بھی سوالات بیسیکلی اپنے آتے ہیں کہ گناہوں سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے, سکون کہاں سے ملتا ہے,
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واقعات میں لکھتے ہیں, وہ تو عالم تھے بہت بڑے اور بہت مناظر اور بحثیں کرنے والے اور فلسفے کے ماہر اور علم الکلام کے ماہر, تو مناظرے کے ماہر. تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں, ہاتھ دھونے سے, منہ دھونے سے منہ کے گناہ جھڑتے ہیں, کلی کرنے سے زبان کے گناہ, تو انہوں نے کہا یار یہ گناہ جھڑتے ہمیں کیوں نظر نہیں آتے.
صحیح.
حضور نے جو فرمایا یہ سچ ہے, اس میں تو شبہ
یہ ہے. یہ بات کیا بات,
ہمیں کیوں نظر نہیں آتے, تو کوئی کمی ہم ہی میں ہے.
سبحان اللہ.
تب انہوں نے اللہ اللہ شروع کی اور مرشد اختیار کیا, سب تو جب تب چھوڑا جب انہیں نظر آتے تھے کہ واقعی دیکھو ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ گر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
یہ ہے حق الیقین کے حصول کی کوشش.
اور اس حد تک اگر آپ کو یقین ہو جائے تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. پھر دنیا میں یہ کہنا کہ جی میں گناہوں سے کیسے بچوں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. ایمن ہے ملتان سے, یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کے حامل مومن مردوں کو تو جنت میں 70-70 حوریں ملیں گی, لیکن مقابلے میں عورتوں کے لیے کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا کھلا تضاد ہے.
میرے خیال میں یہ سوال ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, مجھے یاد ہے.
اچھا.
ہمارے ہمارے کسی پروگرام میں گزر چکا ہے. یہاں ہمارے جو کانسیپٹ ہیں یہ خراب ہے.
صحیح.
ہمارے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. جنت کی حوروں کا بہت بڑا مقام ہے, بہت عجیب حسن ہے ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک حور آسمان سے ہتھیلی سامنے کر دے تو سورج کی روشنی مار پڑ جائے.
اچھا. سبحان اللہ.
حسن کا ان کا یہ عالم ہے کہ آپ پنڈلی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندر کی ہڈی اور ہڈی کے اندر گودا بھی نظر آتا ہے.
صحیح.
حسن و جمال بھی ان کا کمال کا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے, حوریں نہ دنیا میں آئیں, نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما, نہ انہوں نے مشکلات سہی, نہ وہ راتوں کو جاگی, نہ تہجد پڑھی, نہ نمازیں پڑھی, نہ محنت کی, نہ مجاہدہ کیا. جنت میں پیدا ہوئی وہیں رہتی ہیں.
صحیح.
وہ دی جائیں گی بطور خاتمہ کے. 70,000 دے.
صحیح.
کسی کو اتنا بڑا مال ملے کہ اس میں 70,000 خاتمائیں ہوں تو کیا ہے؟
سبحان اللہ. جس کے جتنے درجات بلند ہوں گے اس کو
اتنے. لیکن مقام جو ہوگا خاتون کا وہ حوروں سے کروڑوں درجہ افضل ہوگا.
اچھا
عورت دنیا میں آئی, اس نے تکلیفیں سہی, شیطان کا مقابلہ کیا, نفس کا مقابلہ کیا, اللہ کی اطاعت کی, عبادت کی اور جنت میں پہنچی.
صحیح.
جو مقام عورت کا جنت میں ہوگا حوریں اس کی بھی خادمائیں ہوں گی.
صحیح. اچھا عورتوں کی بھی خادمائیں ہوں گی,
خادمائیں ہوں گی.
اچھا.
ہوں گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ نے ایک طریقہ بنایا ہے, کسی مرد کے پاس خاتون بھی ہے, اس کے پاس کنیزیں بھی ہیں, تو وہ کنیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے حلال ہیں.
صحیح.
اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا.
بالکل صحیح.
اس کی اپنی کنیزیں.
صحیح.
قرآن نے بھی کہا کہ کنیزیں حلال ہیں, بغیر نکاح کے حلال ہیں, کنیز ویسے ہی حلال ہے ایک بندے کے لیے جس کے پاس ہے.
صحیح.
تو جنت میں وہ حوریں بھی تو کنیزیں ہوں گی بھائی, بیویوں کو کیا فکر ہے, ان کی بھی تو خادمائیں ہوں گی وہ.
صحیح.
اب ایک مرد کی چار بیویاں ہیں, اس کے پاس دس کنیزیں ہیں, تو ان کنیزوں سے خدمت تو وہ چاروں بیویاں بھی لیتی ہیں.
لیتی ہیں
کیونکہ وہ گھر میں خادمائیں.
بالکل صحیح ہے.
تو حوریں جو ہوں گی وہ بیویوں کی بھی خادمائیں ہوں گی. انہیں پتہ نہیں کیا یہ مولویوں نے جھکڑ بلا دیا.
اچھا مولوی جو عام مولوی ہوتے ہیں وہ تو باتوں کو ایسا الجھا دیتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی, اور جتنی سیدھی باتیں آپ کرتے ہیں
پورے جنت کی مخلوق ہوں گی. وہ جنت میں پیدا ہوئی, آپ دیکھیں فرشتے نوری مخلوق ہیں جہاں کا رکھتا ہے رہتے ہیں, اور ساری عمر اطاعت کرتے ہیں, تصور نہیں ہے گناہ کرنے کا یا نافرمانی کا. لیکن وہ کہتے ہیں ما منا الا له مقام معلوم, ہم میں سے سب کی ایک جگہ مقرر ہے, اس سے آگے ترقی نہیں ہوتی.
بالکل.
کیوں؟ وہ دنیا میں نہیں آئے, مکلف نہیں ہے, نفس نہیں ہے, شیطان کا مقابلہ نہیں کیا, نبی کا اتباع نہیں کیا, ترقی کس بات کی؟
سبحان اللہ.
حوریں بھی دنیا میں نہیں آئی, کوئی دکھ نہیں اٹھایا, اسلام کو منتخب کر کے اختیار نہیں کیا, اس پر عمل نہیں کیا. جنت کی مخلوق ہے, بہت اچھی ہے, بہت خوبصورت ہیں, بہت حسین ہیں. اللہ نے ان کے حسن کی تعریف کی, پھر اور باقی تو سب کیا رہ جاتی. لیکن جن کی خادمائیں ہوں گی ان کا حسن کیا ہوگا جنت؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو یہ مقام تو خواتین کو پانا چاہیے کہ عورے ان کی خادم بھی ہیں, مردوں کی بھی خادم ہیں. ایک تو آدمی کو جنت میں ایک محل ملتا ہے, اس میں 70,000 خادمائیں ہیں, تو کیا فکر.
اور یہ جو درجات ہیں حضرت جی, جو ایک مرد کے لیے ہے کہ جی وہ جتنے نیک اعمال کرے گا, وہ جتنا یہاں پر اس دنیا کے اندر جتنے اچھے اعمال کرے گا اس کو اس کے مطابق آخرت میں درجات ملیں گے, تو یہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ جو خواتین جتنے اچھے کام کریں گی.
دنیا میں نبی کے بعد, نبوت کے بعد سب سے اعلی مقام صحابیت.
صحیح.
ولایت میں کوئی ترقی کرتا کرتا کہیں پہنچ جائے, قطب بن جائے, غوث بن جائے, قیوم بن جائے, فرد بن جائے, قطب عبادت بن جائے, صحابی کی گرد پاؤ کو نہیں پہنچتا صحابیت, اتنا بلند مقام.
سبحان اللہ.
تو کیا عورتیں صحابی نہیں تھیں؟
ویسے
مرد صحابی تھے تو عورتیں بھی صحابی تھیں.
بالکل صحیح.
اگر عورت صحابیت کو پا سکتی ہے تو پیچھے کون سے مقام ہے جو نہیں پا سکتا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہر مرتبہ پا سکتی ہے, محنت کرے تو.
بے شک. حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں گجرات سے, جی رضیہ چودھری. یہ کہتے ہیں عموماً ہمیں اس قسم کے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ ایک خاتون کے والد فوت ہو گئے, لیکن وہ خاوند سے رابطہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے اس سے اجازت نہ لے سکی اور والد مرحوم کا منہ دیکھ نہ سکی, جس کے بدلے میں اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. حضرت جی برائے کرم یہ فرما دیجئے کہ کیا واقعی ایک خاتون کے لیے خاوند کی اجازت اس حد تک لینا ضروری ہے؟ ایک مسلمان عورت اپنے خاوند کی کس حد تک پابند ہے؟
میرے خیال میں تو گناہ خاوند کے معاف ہونے چاہیے تھے.
اچھا صحیح.
اور اس نے قربانی دے کر اس کے معاف. بھائی میاں شادی ایک معاہدہ ہے.
صحیح.
اللہ کے نام پر حلال ہوتے ہیں ایک دوسرے پر اور مل جل کر رہنے کا.
بالکل صحیح.
آگے شادی نام ہے اعتماد کا. اب خاوند گھر پہ نہیں ہے, گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں, خاتون کو سبزی لانی ہے یا دال گھی لانا ہے, تو کیا وہ خاوند کو خط لکھے گی, فون کرے گی, اجازت لے گی تو جائے گی؟ اعتماد ہے آپس میں. میاں کو اعتماد ہے کہ یہ کسی غلط کام کے لیے نہیں جائے گی، بیوی کو اعتماد ہے کہ میاں مجھے اس سے نہیں روکے.
کیا بات ہے،
کام اس طرح چلتا ہے. اب بیوی کا والد فوت ہو گیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بانٹ کر کیوں لکھتے ہیں بیوی کا. کیا بیوی کا والد خاوند کے والد کا درجہ نہیں رکھتا؟
سبحان اللہ،
خاوند کا والد بیوی کے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا.
بے شک
بیوی کی ماں خاوند کے لیے ماں کا درجہ رکھتی.
بے شک بے شک
خاوند کی ماں بیوی کے لیے ماں. تو یہ آپس میں ماں باپ بانٹ کیوں لیتے ہیں؟ وجود ایک کر لیتے ہیں، رشتے ایک کیوں نہیں کرتے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
بیوی کا باپ مر گیا، وہ خاوند کا بھی باپ ہے. خاوند کو بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ میری بیوی کسی غلط کام کے لیے گھر سے نہیں نکلی، اور بیوی کو بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ مجھ سے نہیں روکے گا. تو یہ تو شادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی ہے کیا،
ہے کیا اصل بات. یہ
اصل بات یہ ہے، اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بھائی خاوند جا جائے چلا جائے، بیوی کہہ گئے کہ وہ خاوند اجازت دے کے آئے، یہ کون سی تم ہے؟
بالکل صحیح. تو اس سوال سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شادی کیا ہے،
شادی کیا ہے، یہ والدین کو بانٹا کیوں گیا ہے؟ تیرے والدین میرے والدین، جب تو اور میں کوئی فرق نہیں رہا.
بے شک بے شک.
تو پھر تیرے میرے والدین، بیوی کے والدین خاوند کے بھی والدین ہیں، خاوند کے والدین بیوی کے بھی والدین.
بالکل صحیح.
تو اگر اس نظر سے دیکھیں تو گھروں کے بے شمار مسائل یہی مت
آٹومیٹیکلی حل ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی، اور اس میں محبتیں بڑھتی ہیں نہ کہ وہ.
ہم ایک تصور ہم نے بنا لیا جی، ساس سسر یہ تو دشمن ہوتے ہیں. کمال ہے یار، آپ نے بڑے قریب سے دشمن تلاش کر.
یہ وہ غلط چیزیں ہیں، اور وہ
غلط
کہ جو چلتے آ رہے ہیں. حضرت جی وہی ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت اچانک ختم ہو جاتا ہے. ناظرین محترم، آج بھی ویسے ہی ہوا کہ ہمارے پاس سوالات تو آپ کے بہت ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں. حضرت جی بہت شکریہ آپ نے دعوت دیا. ناظرین محترم، ہمارا آپ نمبر اسکرین پہ جو اوبر ہے وہ نوٹ فرما لیجیے، اور آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں سوالات بھیج دیجیے. نمبر نوٹ کر لیجیے 0333-4955-021، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر دیجیے ہمارے ای میل ایڈریس پہ almurshid313@hotmail.com. اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
لائی